نبیوں کو کئی کئی علاقوں میں بھیج کر یہ آواز لگوائی کہ ساری انسانیت کو بتلا دو کہ میرا تم سے خاص تعلق ہے, تو بھی تو اس کا پاس کر, تو بھی تو لحاظ کر. وہ ہم پہ نگاہ کرم ڈالیں اور ہماری طرف سے نگاہ جفا پڑتی رہے, یہ کیا بے وفائی. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیبہ من نوری, یہ جتنے سفید بال ہیں یہ میرے نور میں سے, سفید بال میرے نور میں سے. وَأَنَا أَسْتَحْيِيًا أُعَذِّبَ نُورِي بِنَارِي, اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے نور کو اپنے آگ سے عذاب دوں. اللہ کو ان سفید بالوں کی وجہ سے حیا ہے کہ میں ان کو اپنے عذاب, اپنے آگ میں عذاب دوں. آگے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, فاستحیونی یا عبادی, اے میرے بندو تم بھی تو کچھ حیا کرو. اللہ حیا کرے کہ میں اس کو کیسے آگ سے سزا دوں, لیکن اس سفید بال والے کو بھی تو حیا ہو کہ میں اللہ کی کیسے نافرمانی کروں. کہ وہ میرے پر نگاہ کرم ڈال رہا اور میں اس کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہوں, پھر بھی اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ میری نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے تو میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں. نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ, جا کر سمجھاؤ, بتلاؤ, ان کو جتلاؤ اور سکھلاؤ کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ تمہیں ناکام نامراد کر دے گی, جس یقین پہ تم ڈٹے ہوئے ہو یہ یقین تمہیں برباد کر دے گی, جس نقشے کے اندر ہونے کو تم سمجھ رہے ہو یہ نقشہ تمہیں ہونا نہیں دکھلائے گی. بلکہ ایک اکیلی ذات ہے, اس ذات کو اپنے دل میں اتارو, اس ذات سے ہونا سمجھو, اس ذات کا یقین دل میں بساؤ, زبان سے بھی کہو دل میں بھی اتارو. کسے کہتے ہیں یقین؟ دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے. دل میں اتر جانے کا نام یقین ہے. عربی زبان میں جب لفظ یقین کو وضع کرنے والے نے وضع کیا, لفظ یقین کو بنانے والے نے بنایا, تو یہ یقین بلند و بالا پہاڑوں کے تہ میں, وادی میں, ایک غار کے اندر ٹھہرے ہوئے اس پانی کو کہا جاتا تھا جس پانی کے اوپر باہر کی فضائی اثرات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. باہر کی طوفانی جھکڑیں, بارشیں, ہوائیں, آندھیاں, برفباریاں, اس کا اس بلند و بالا پہاڑوں کے تہ میں, وادی میں, اندر غار کے اندر نیچے ٹھہرے ہوئے پانی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اس پانی کو عربی زبان والوں نے جب عربی زبان کو وضع کیا تو اس کا نام یقین رکھا گیا. پھر اس یقین کو, اس یقین کے لفظ کو وہاں سے منتقل کیا گیا دل کی اس کیفیت پر, دل کے اندر کی اس کیفیت پر کہ جس اندر کی کیفیت پر باہر کی شیطانی نفسانی طاغوتی اور ابلیسی اور قوتیں اور ان کی جکڑیں اور ان کی طوفانیں اور ان کے کریہ الفاظ اور ان کے بے تکی باتوں کا اس دل کی کیفیت پہ کوئی اثر نہ ہو اس کو یقین کہا جانے لگا. اس لیے سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی محنت کا سب سے پہلا میدان دلوں کی یقین کی تبدیلی تھی, دلوں کے یقین کی تبدیلی. دل میں یہ بسا لو, دل میں یہ گھسا لو, دل میں یہ جما لو کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس بات کو اپنے اندر اتار. ہمارے مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ رائیون امتحان کے لیے آتے تھے تو وہ فجر کا بیان حاجی صاحب کا بھی سنتے تھے بڑے اہتمام. وہ زمانہ تھا جب حاجی عبدالرحاف صاحب رحمت اللہ علیہ تین تین ساڑھے تین تین گھنٹے بیان کرتے تھے گرمیوں میں, جب سورج مشرق سے نکلتا تھا تو حاجی صاحب کا چہرہ جلتا تھا اور سننے والوں کے پیٹ جلتے تھے. اور بیان ہم لوگوں کی طرح ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرتے, کھڑے ہو کر بیان کرتے. تین ساڑھے تین چار گھنٹے کا بیان کھڑے ہو کر کرتے, بیان کے دوران گشت بھی کرتے, مجمع کو بٹھا کے سارا وہ جو ادھر ادھر کونوں میں کدڑوں میں ہوتا تھا سب کو گشت کر کے لا کر جمع کر کے پھر بیان شروع کر دیتے. غلام اللہ خان صاحب واپس گئے, نے جا کر علاقے میں وہاں ذرا حالات کچھ ایسے ہی تھے, وہ کہنے لگے میں تو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ بھئی مردوں سے کچھ نہیں ہوتا تو تم سارے میرے خلاف ہو جاتے ہو. ادھر جاؤ رائیوٹ میں ایک آئے بیٹھا, وہ کہتا زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا, جبرائیل سے لے کر چمٹی تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں, اکیلے اللہ کرتے ہیں, اللہ کرتے ہیں. اللہ سے ہوتا ہے لیکن ہونے میں شرط ہے, ہونے میں شرط ہے. اس امت کے لیے ہونے میں شرط ہے کہ سرکار کے رنگ میں جو رنگا جائے گا اس کے لیے ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی کسی راہ پر چلے گا اس کا کام نہیں بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا جہاں کے انسانوں, اللہ کو الہ تسلیم کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ. سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی یہ مشترک بات ہے. سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی یہ مشترک آواز ہے. کسی نقشے سے, کسی ملک سے, کسی مال سے, کسی عہدے سے, کسی فوج سے, کسی پولیس سے, کسی صنعت سے, کسی حرفت سے, کسی زراعت سے, کسی باغ سے, کسی زمین سے, کسی معدنیات سے کچھ نہیں ہوتا, ایک اکیلے اللہ سے ہوتا. جس جس نبی کی امت جن جن چیزوں کے یقین کو دل میں لے کر چل رہے تھے, نبی اپنی آواز کو اس چیز کے اس نقشے کے مقابلے میں لگاتے تھے. جن کا یقین تھا کہ ملک و مال سے کام بنتا ہے, نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ. صرف اللہ سے کام بنتا ہے, ملک سے کام نہیں بنتا, مال سے کام نہیں بنتا. جن کا یقین تھا کہ فوج اور ہتھیار سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، فوج سے ہتھیار سے کام نہیں بنتا. جن کا یقین تھا کہ کثرت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، کثرت سے کام نہیں بنتا. جن کا یقین تھا کہ صنعت اور حرفت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اکیلے اللہ سے کام بنتا ہے، صنعت اور حرفت سے کام نہیں بنتا. جن کا یقین تھا کہ زراعت اور باغات سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اللہ سے کام بنتا ہے، زراعت اور باغات سے کام نہیں بنتا. جن کا یقین تھا کہ ہمارے قد و قامت اور طاقت اور قوت سے کام بنتا ہے، نبی نے آواز لگائی لا الہ الا اللہ، اللہ سے کام بنتا ہے، کسی اور سے کام نہیں بنتا. جس شکل غور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تمام انبیاء سابقین ایک خاص شکل اور ایک مخصوص صورت اور شکل کے مقابلے میں آواز لگاتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے کے اس قوم، اس قبیلے، اس علاقے کے لوگوں کا یقین اس خاص مخصوص شکل پہ اٹکا ہوا تھا. تو نبی اس شکل کے ضد میں، اس کے ٹکر میں آواز لگاتے تھے کہ جس سے ہونا تم سمجھ رہے اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک له ولا مثل له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا صاحب له، واللہ جو اکیلے یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، وہ اللہ القادر المقتدر، جو خوب خوب قدرت والے ہیں، السمیع البصیر، خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے، الحافظ الحفیظ، خوب حفاظت کرنے والے، المحیی والممیت، زندگی موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، والمعد والمدل، عزت اور ذلت کے سارے خزانے اسباب وسائل اس اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ. تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ اس اللہ کے پاس ہیں، سارے صفات کے مالک اکیلے اللہ ہیں، تمام تعریفات کی قابل صرف اور صرف اللہ ہیں، بس اس اللہ کو دل میں اتار، وہ الاکبر، وہ سب سے بڑے ہیں، اکبر الاکبر، سارے بڑوں کے بڑے وہ اللہ ہے، سارے بڑوں کے بڑے وہ اللہ ہے، وہ اللہ. اے لوگوں، ان نقشوں سے نکلو، ان سے ہونے کے سمجھنے کے دھوکے سے نکلو، یہ سب دھوکہ ہے. صرف کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے. عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اپنی بات میں کہ اللہ کے سوا سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، اللہ ہے. اس اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بزرگی کو اپنے دل میں اتار لو، اللہ سب سے بڑے ہیں، بڑوں سے بھی بڑے ہیں. جب سے بڑوں کے الفاظ کے جو ہے بھرمار ہو گئی نا، اور تبلیغ میں بھی بہت آنے لگے، اور بھائی صاحب کے پاس آتے تھے، جی بڑے افسر ہیں، جی بڑے زمیندار ہیں، جی یہ بڑے صنعت کار ہیں، جی یہ بڑے کارخانے والے ہیں، یہ جتنے بڑے کا لفظ لے کر آتے ہیں، بھائی صاحب کو غصہ چڑھتا تھا. سب بڑے ایسے جن بڑے، صرف اللہ. ہمارے اندر بڑائی گھسی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، ہر جگہ بڑے لگا دیے.
ہمارے بزرگ تھے یہاں ہندو جیلم کے, لیکن لاہور میں اتنا عرصہ رہے کہ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ لاہور ہی کے ہیں. صوفی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلال پارک میں جب ہم پڑھتے تھے اسکول کالج میں تو ہم بھی بلال پارک آتے تو یہی سمجھتے تھے کہ بھائی لاہور کے بزرگ ہیں. بعد میں پتا چلا کہ تو اصل جیلم کے, یہاں ملازمت تھی. رائبنڈ میں ہمارے مقیم رہے بیرون کے شعبہ میں, تو واپسی کی بات جو ہے کرتے تھے, میں بھی ساتھ ہوتا تھا ترجمانی وغیرہ. تو ایک عجیب قصہ سناتے تھے اکثر, کہتے تھے ہم ملک شام میں گشت کر رہے تھے, جماعت گئی ہوئی تھی ہماری ملک شام میں, ہم گشت کر رہے تھے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے, چھ سات برس کے آٹھ برس کے بچے ہوں گے, دونوں کی شکل ملتی تھی, ہمیں لگا کہ دونوں بھائی ہیں ایک جیسے ہیں. وہ کھیل رہے تھے, ہم گشت کر رہے تھے, پیدل چلے جا رہے تھے, ہم ان کے پاس سے گزرے تو ہم نے جیسے بچوں کو دیکھ کے آدمی کی طبیعت وہ ہوتی ہے, ہم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دیا لیکن کھیل نہیں چھوڑا. جیسے ہوتے ہیں بچے کھیل چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے, وہ اپنا کھیلتے کھیلتے انہوں نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا. کہتے ہم نے سوال کیا کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے, تم دونوں میں سے بڑا کون ہے, تو ان میں سے ایک بچہ بولا فوراً کھیلتے ہوئے, کھیل نہیں چھوڑا, کھیلتے ہوئے بولا کہ بڑے تو سب سے اللہ ہیں, باقی یہ مجھ سے چھوٹا ہے. صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی یہ بات نہیں بھولی کہ دیکھو عرب بچہ اس کو کھیل میں بھی یہ استحضار ہے کہ بڑے کا لفظ اپنے ساتھ نہیں لگانا, اور اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں. ہمارے یہاں بڑوں کی بھرمار ہو گئی, یہ بڑے یہ بڑے یہ بڑے یہ بڑے یہ بڑے. جب ہزاروں بڑوں کا تکرار دن رات سن رہے ہیں بول رہے ہیں تو پھر اس بڑے کے بڑے کا دھیان کہاں آئے گا جب اتنے بڑوں کی بات کر رہے ہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, آئی صاحب اس کو نقل کرتے کہ اللہ کی بڑائی کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو اتنا سنو اتنا سنو اتنا سنو, اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچو بھی کہ وہ اللہ کیسے بڑے ہیں کہ ہمارے دل دماغ روح پر بس اللہ چھائے رہے, اللہ چھائے, اللہ ہی اللہ ہے, بس اللہ, اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت کی حلاوت سے ہمارے روح آشنا ہو جائے, اللہ کی محبت کی حلاوت کی لذت. واللہ روئے روئے سے صدا نکلے اللہ 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 اللہ. جب دل میں اللہ اتر جائیں گے, دل میں اللہ اتر جائیں گے تو اس کو بھوک میں بھی مزہ آئے گا اور پیاس میں بھی مزہ آئے گا, کھانا ملے گا تو بھی مزہ, نہ ملے گا تو بھی مزہ, کہ دل میں اللہ اتر گیا. یہ دل اللہ کے نور کے آنے کی جگہ ہے, مسکن ربانی ہے. خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں, جس دل میں اللہ کا غیر آ گیا وہ دل نجس ناپاک ہو گیا. ہم نے اپنے ناپاک دلوں کے ساتھ ہی سب کچھ کیے جا رہے ہیں, اور وہ قریبوں کا قریب, رحیموں کا رحیم, ارحم الراحمین, وہ پھر بھی ہم پر ہماری ان غلاظتوں کے باوجود ہمیں لیے چلے جا رہا, ہمیں موقع پہ موقع دیے چلے جا رہا. یہ اس کی مہربانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ کس منہ سے شکر ادا کریں کہ مولا مہربان آپ کی کیا کیا مہربانی, کس کس مہربانی کا ذکر کریں, کیا کیا کرم ہے, کیا کیا فضل ہے. اس اللہ سے ہونے کی صدا مجمع میں تنہائی میں چھوتے ہوئے جاگتے ہوئے اٹھتے ہوئے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے گھروں میں بازاروں میں اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا، کسی نقشے سے کچھ نہ ہونا، اللہ کے عزم ارادے اور فیصلے کے بغیر اس آواز کو لگانا، اتنا لگانا، اتنا کہنا، اتنا بولنا اور سننا کہ دل کے گہرائی میں یہ بس رچ بس جائے. مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے، حضور کی دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اس کا عجیب ترجمہ کہتے تھے کہ اللہ ایسا ایمان جو دل میں رچ بس جائے، رچ بس جانا. وہ جو کپڑے کو رنگتے ہیں نا رنگ ساز، یہ رنگ اس میں رچ بس گیا ہے، ابھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا. کپڑے پہ جو رنگ چڑھایا رنگ ساز نے، یہ رنگ اب اس میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ایسا ایمان دل کے اندر کہ جو دل میں جم جائے، رچ بس جائے کہ جدا نہ ہو پائے. اللہ سے ایسا ہونا جہاں جس نقشے سے، عیسیٰ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جہاں جو نقشہ نظر آئے فوراً کو اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. ہم ساؤتھ افریقہ سے موزمبیک جا رہے تھے تو راستے میں سڑک پہ جا رہے تھے، خوبصورت پہاڑ، سر سبز، ہرا بھرا، ایسا جناب خوشنما منظر. ہمارے ایک ساتھی نے حاجی صاحب سے کہا، جی کتنا خوبصورت جو ہے یہ منظر ہے، اللہ پاک کیسا جو ہے یہ. تو حاجی صاحب نے کہا کہ اس کو دیکھ کر فوراً کہا کرو کہ اللہ کیسے ہیں، یہ کیا خوشنمائی ہے، وہ اللہ کیسے ہیں جس نے یہ بنائی ہے، اور یہ پانی ایسی بنائی ہے تو جو اصلی ہے جنت میں وہ کیسے خوبصورت ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 24 گھنٹے ایمانی کیفیات میں رہنے کی مشق کر لو، 24 گھنٹے ایمانی کیفیات میں رہنے کی مشق کر لو. اس نے یہ سمجھا کہ بھئی ایمانی مجلس قائم کر لو، آدھے گھنٹے ایمان کی باتیں کر لو اور 23.5 گھنٹے دنیا جہاں کے چکروں میں پڑے رہو. نہیں، وہاں یوسف صاحب نے فرمایا کہ ہر موقع پہ دل ایمانیات کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اور اس کا طریقہ بتلایا. فرمایا کہ جب جہاں جس مجلس میں ہو اس مجلس کے رخ کو ایمانیات کے ساتھ پھیر دو، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جہاں بیٹھو، جہاں کوئی بات ہو، اس بات کا رخ ایمانیات. یہ 7 غیبی چیزیں ہیں ایمان مفصل کی، یہ ایمانیات کی چیزیں ہیں، اس کے تذکرے سے اپنی مجلس کو ایمانی بنا لو. اور اس کی مثال دی امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، خدمت والوں نے کھانا لگایا، بہت مزے کا کھانا آئے تو خدمت والوں نے کمال کر دیا، ایسا مزے کا کھانا بنایا ماشاءاللہ، ایسا لذیذ کھانا. اب فرمایا کہ جب یہ کھانے کے لذت کی باتیں چل رہی ہیں، واہ 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 کیا زبردست ہے. اب دوسرا کہہ رہا، تو ہمارے علاقے میں آنا نا، وہاں ایک بڑا زبردست دال بناتا، تجھے وہ کھلائیں گے. اس طرح کہ ہمارے علاقے میں آنا، وہاں پہ تجھے جو ہے نا فلاں چیز کھلائیں گے، وہ بڑا مزے کا ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اپنے ایک ہدایات میں کہ اب اس کے رخ کو پھیر دو کہ ہاں بھائی، واقعی خدمت والوں نے آج کمال تو کیا ہے، لیکن جب یہ کھانا ایسا ہے تو جنت کے کھانے کے مزے کیسے ہوں گے. اب جنت کے تذکرے شروع کر دو، یہ تمہاری دسترخوان جو ہے ایمانی مجلس ہوگی. اور فرمایا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مجاہدے اور قربانی والے وہ کھانے کا ذکر کرو کہ 3-3 چاند نکل آتے تھے، 2-2 مہینے گزر جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی، یا اس کا تذکرہ. ہر وقت ایمانی کیفیت میں رہنا. کہ میں نے اپنے کارخانے کا نظام کیسا چلایا، فوراً رخ پھیر دینا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ساری کائنات کا نظام کیسے چلایا؟ دنیا کی خوشنما زندگی کا تذکرہ آیا تو فوراً جنت کے خوشنما مناظر کا تذکرہ شروع کر دے. دنیا کی تکالیف اور بیماری اور مصیبت اور پریشانیوں کا ذکر آیا تو جہنم کی مصیبتوں اور اس کا تذکرہ شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کیا. جب منافقین نے کہا تبوک کے موقع پہ لا تنفروا فی الحر، ارے گرمی میں مت نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، رب ہوں، میرا حکم ہے، یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے، بلکہ رخ کو پھیر دیا. قل نار جہنم اشد حرا، تم دنیا کی گرمی سے ڈراتے ہو، جہنم کی گرمی کو یاد کرو. جب دنیا کی مصیبت آئے تو جہنم کی مصیبت کو یاد کرے، جب دنیا میں بھوک لگے تو جہنم کی بھوک کو یاد کرے، جب دنیا میں پیاس لگے تو جہنم کے پیاس کو یاد کرے، جب دنیا میں مزے مزے کے کھانے آ رہے ہیں تو جنت کے کھانے کو یاد کرے. تو دنیا کے یہ مزیدار کھانے کی لذت کا رخ پھر گیا ایمانیات کے. 24 گھنٹے، وہاں یوسف صاحب کہتے تھے 24 گھنٹے ایمانی کیفیت میں رہنا، ایمانی کیفیت میں رہنا. یہ جو ہر وقت پھر ایمانی کیفیت میں رہتا ہے، پھر وہ سوتے جاگتے بھی ایمانی کیفیت ہی میں چل رہا ہوتا ہے. آج کی بات ہے، سبھی اجتماع پہ گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تکلیف تھی ان کو کمر میں، لیکن وہ گاڑی میں لیٹ کر جائے پھر بھی چلے گئے. تکلیف تو دینی کام کے لیے کوئی عذر نہیں تھا حاجی صاحب کے یہاں، تو وہاں گئے تو بڑے مشکل سے ان کو کچھ کرایا، کچھ دوائی شوائی لگائی، کچھ ورزش کرایا، تو ان کی آنکھ لگ گئی. سفر میں تکلیف میں تھے، وہاں سو گئے. صبح فجر کے بعد بیان بھی ان کا تھا. اب رات بھر میں بیٹھا رہا کہ شاید کوئی تکلیف کی وجہ سے اٹھے، پکڑ کے لے کے جانا ہو استنجے کے لیے اس کے لیے، لیکن آئی سب کو اللہ نے ایسا وہ کیا کہ بڑے اطمینان سے سوتے رہے، اور سوتے ہوئے ساری رات بیان کرتے رہے. جب آدمی دن میں جو بولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خواب میں بھی وہی بلواتے رہتے. پورے گھڑی دیکھ کر 1.25 گھنٹے پوری انہوں نے اپنے فجر کا بیان جو ہے وہ رات ہی کو پورا کر لیا. جب صبح تہجد میں اٹھے تو تہجد وغیرہ پڑھ کے کہنے لگے چلو چاند چلتے ہیں ممبر پہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی بیان ہے. میں نے کہا بیان تو رات کو آپ کر چکے. میں نے کہا رات میں نے خود سارا بیان بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا بیان کیا. جسے فرماتے تھے جب کوئی حال آیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارا رخ کس کی طرف پھرا. جب ہم ہر وقت اللہ کے تذکرے میں رہیں گے اور ایمانی کیفیت میں رہیں گے، جب بھی کوئی حال آئے گا، اچھا حال یا برا حال، ہمارا رخ اللہ کی طرف پھر رہا ہو، رجوع الی اللہ، وہ اسی کا ہوگا، اسی کا رخ ہوگا. اللہ کو بولنا، اللہ کو بولنا، اللہ کو سننا، اور تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت نکال کر اس پہ غور کرنا کہ جو بول میں بول رہا تھا، جو بول میں سن رہا تھا، میرے اپنے دل میں کتنی اتری. اتنے پیسے ہو جائیں تو ایسا کام ہو جائے گا. اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو میرا سارا کام ہو جائے گا. وہ کہتا فلاں صاحب مان جائے نا تو کام بن جائے گا. اس کے ٹکر میں کیا ہے کہ اللہ مان جائے تو کام بن جائے گا. اللہ 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 اللہ، اس کو دل میں اتار. رات کے کوئی 1.5-2 بج رہے تھے، آئی صاحب ذکر کر رہے تھے، صبح بیان بھی ان کا فجر کے بعد کا بیان پیش ہو گئے. میں گیا تسبیح پکڑ لی میں نے کہا باقی ذکر ہم خود پورا کر لیں گے، آپ سو جائیں آپ کوئی وقت صبح پھر دھیان میں آپ جو ہے آپ کی جھپکے گی آپ تو خیر سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر ذکر کی آواز آ رہی تھی, پھر تسبیح لے کے میں نے مجھے غصہ آیا, میں نے کہا لو لگتا پھر تسبیح اٹھا لی انہوں نے. میں جب گیا تو دیکھا نہیں تسبیح تو جہاں میں رکھ کر آیا تھا وہی ہے اور آئی سب تو سو رہے ہیں. لیکن سوتے ہوئے جو سانس لے رہے تھے اس سانس میں سے اللہ کی صدا نکل رہی تھی. اللہ اللہ تو دور سے بیٹھنے والا سمجھ رہا تھا کہ اللہ 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 کر رہے. جب جاگتے ہوئے آدمی اللہ اللہ بولتا ہے تو اللہ پھر سوتے ہوئے بھی اللہ ہی اللہ کہلواتا. ہم نے جاگتے ہوئے بھی دنیا 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 ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے مال ہائے ملک ہائے عہدہ ہائے منصب, تو سوتے ہوئے بھی یہی صدائیں نکلتی. میرے بھائی اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, ہماری ایک شان ہے. جیسے یہ انسان اللہ کو اس انسانوں سے خاص لگاؤ ہے, پھر ان انسانوں میں سے مسلمانوں سے خاص لگاؤ ہے, اور ان مسلمانوں میں سے امت محمدیہ سے خاص الخاص الخاص لگاؤ ہے. ایسی امت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات میں, آپ کی امت بھی تمام امتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا شان کیا عزت کیا افتخار اور کیا مقام اور مرتبے کی وقت کا وقت ہوگا جب اللہ جل جلالہ خود پکاریں گے اینا امت محمد, کہاں ہے امت محمد, اولین اور آخرین کے بیچ میں سے امت محمد کو کھڑا کیا جائے گا, آؤ انبیاء کے لیے گواہی دو, جو پہلے انبیاء گزر گئے ان کی گواہی دو, آ کر آؤ آ جاؤ امت محمد. کیا عزت کی بات. لیکن امت محمد نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. امت محمد کہنے لگی میں تو تاجر ہوں, میں تو زمیندار ہوں, میں تو ملازم ہوں, میں فوجی ہوں, میں پولیس والا ہوں, میں سیاستدان ہوں, میں وزیر ہوں, میں صدر ہوں. اسی شان میں امتی امتی ہونے کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نسبت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے صاحب جا رہے تھے سربراہ کسی ملک میں, عیسیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو پاکستان کا سربراہ سمجھ کر مت جاؤ, اپنی قیمت گھٹا دو گے تم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر جاؤ, حضور کی محنت کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ کر جاؤ, تو تیرے جانے اور تیرے بول کے ایک ایک لفظ کا اثر سارے عالم پہ پڑے. سیاسی بن کر مت جاؤ, ملک کا صدر وزیر اعظم وزیر بن کر مت جاؤ, امتی بن کر جاؤ. ایک ملک کے سفیر آئے, آ کر کہنے لگے کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے سفیر ہوں. حضرت نے غلط کہا سفیر اپنے آپ کو, امتی ہو تم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, اپنی قیمت گھٹاتے اے سفیر. کہاں امتی ہونا اور کہاں ایک سفیر. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بولا کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے یہاں سفیر. ارے مت کہو سفیر اپنے آپ, امتی ہو تم. تیسری دفعہ جب ڈانٹ پڑی تو بولنے لگا کہ جی میں امتی ہوں. تین دفعہ کے ڈانٹ کے بعد اندر سے آواز نکلی کہ میں امتی ہوں. ہمارے اندر سے تو ہر وقت یہی آواز نکلتی, میں وزیر ہوں, میں صدر ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں تاجر ہوں, میں صنعتکار ہوں, میں زمیندار ہوں. ہمارے اندر کی تو آواز ہی یہی ہے, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. ہم امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ امن والو نے تمام امتوں میں سے چھانٹا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے. یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری امت ہے. اللہ کو اپنے نبی سے جیسے پیار ہے، اس کی امت سے بھی پیار ہے. اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات سے جو آواز لگوائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے اللہ نے وہی آواز لگوائی، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیں میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت، یقین، سمجھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، میرا بھی یہی کام ہے. اور جس نے میری اتباع کی ہے، آمن بی، جو مجھ پر ایمان لے آیا، اس کا بھی یہی کام ہے. چاہے وزیر ہے، چاہے صدر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، امریکی ہے، افریقی ہے، ایشیائی ہے، چینی ہے، روسی ہے، ہندی ہے، پاکستانی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، جس نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت میں، صدقے میں، اس امت کے ہر بچے پر، ہر مرد عورت پر، ہر بوڑھے جوان پر، ہر امیر اور فقیر پر، ہر بادشاہ اور محکوم پر، یہ ذمہ داری اللہ نبی نہیں، اللہ کی طرف سے بواسطہ نبی آ گئی ہے. یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس امت پر آئی ہے، اس محنت کے سلسلے میں یہ سارا اکٹھا ہونا ہے. یہ جو اس طرح جمع ہوئے ہیں ہم یہاں، یہ اس محنت کے سلسلے میں، اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے سلسلے میں، جس محنت کی ذمہ داری کرنے اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اثر سے اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت کے کاندھے پہ ڈال دی تھی، اور امت نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا تھا، اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے لیے اجتماع کرے جاتے ہیں. یہ جمع ہونا ہے کہ ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم صنعتکار نہیں، ہم وزیر نہیں، ہم حاکم نہیں، ہم محکوم نہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کی محنت کے ذمہ دار، اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہماری محنت ہے، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کی فکر ہماری فکر، آپ کی بے چینی ہماری بے چینی، آپ کا درد ہمارا درد. آپ کو ایک ہی غم تھا کہ کوئی انسان دوزخ میں جانے پائے، سارے انسان اللہ کی نافرمانیوں سے نکل آئیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ پڑ جائیں، دوزخ کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پہ چلنے والے بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی غم، ایک ہی فکر، ایک ہی کڑن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے یہی تھا کام، اور انبیاء صادقین ایک خاص شکل اور ایک خاص زمانے کے اوپر آواز لگاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے تمام اقوام عالم کی طرف، اور ایک خاص زمانہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی پوری امت کو آپ کی نیابت میں، آپ کے خلافت میں، آپ کے بدل میں، اور آپ کی محنت کی ذمہ داری میں آپ کے ساتھ طریق کر کے سارے عالم کی طرف مبعوث فرما دیا، کہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہر دنیا میں بسنے والے ہر مسلم فرد امت کے اوپر. دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوچھ امت محمدیہ سے ہوگی کہ تم امت محمدیہ تھے, تمہارے ہوتے ہوئے محنت کی شکل کیا بنے, نقشے کیا بنے. میرے محترم بھائی اور بزرگو, اب تک جو ہم سے ہی کبھی کوتاہی ہوئی ہم اس کی مانگیں اللہ سے معافی. ہمارا عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجمع سے استغفار کروا لو کم از کم تین دفعہ کہہ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن ایک تو استغفار یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں کوتاہیاں اپنی انفرادی شخصی اس کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں, یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے, یہ بھی اچھی بات ہے, بہت عمدہ چیز ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی اس ذمہ داری کو, اس محنت کو ہم نے اپنی محنت نہ بنا کر جو جرم, جس جرم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں بلکہ جس جرم عظیم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں اس پر استغفار کرنا. اللہ اس کام کو کام نہیں بنایا. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا میں ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا, ہم سے وہ جرم عظیم ہو چکا کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے, ہم جرم عظیم کے مرتکب ہو گئے. حضور والی محنت کو ہم نے محنت سمجھا ہی نہیں, اپنی دکان پہ بیٹھنے کو محنت کہہ رہے ہیں. نوکری پہ جانے کو محنت کام کہہ رہے ہیں. اگر کسی سے پوچھ لے بھائی کیا کام کرتے ہو, وہ کہے جی میں تبلیغ کرتا ہوں, کہتے وہ تو اچھی بات ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن کام کیا کرتے ہو؟ بھائی تبلیغ کرتا ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن کام کیا کرتے ہو؟ تبلیغ کرتا ہوں. بھائی تبلیغ ٹھیک ہے لیکن آخر, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بھی پھر یہ کہا کہ بھائی چونکہ فضا ایسے زہر آلود ہو گئے ہیں کہ اس زہر آلود فضا میں تریاق کی بات سمجھ نہیں آتی, زہریلے فضے میں دریاب کی بات سمجھ نہیں آتی, اس لیے کچھ نہ کچھ دنیا کا کام کاج کرتے رہا کرو, کچھ نہ کچھ. یہ نہیں کہا سارا کچھ, ہمارے بزرگ فرماتے کچھ نہ کچھ دنیا کا کام کرتے رہا کرو تاکہ لوگوں کو یہ نہ سمجھ پائے ہاں تبلیغ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ادھر ادھر سے مال کچھ آتا ہی ہوگا نا, کوئی جیب میں کوئی ٹھوس دیتا ہی ہوگا, کوئی مال چال ڈال ہی دیتا ہوگا, کسی سے لے کر ہی جاتا ہے. بھائی نہ دکانداری ہے, نہ ملازمت ہے, نہ نوکری ہے, نہ چاکری ہے, اور سال پہ سال لگائے جا رہا, چلے پہ چلے لگائے جا رہا. تو چونکہ ذہن سب کے ہمارے زہر آلودہ ہے, یہ تو ہے ہی نہیں کہ آسمان سے ٹپکے گا یا مسلح کے نیچے سے نکلے گا, اس کا ذہن تو ابھی بنا ہی نہیں نا. تو اس لیے حضرات کہتے ہیں جب بنا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو, ایک آدھ گھنٹے دو چار گھنٹے کے لیے دکان کھول ہی لو تو اس کا یقین ہوگا. ہاں وہ دکان کرتا نا, اس میں اللہ نے برکت دے دی ہوگی, یعنی اللہ دکان میں برکت دے سکتے ہیں, بغیر دکان کے نہیں دے سکتے. اللہ کو بھی ہم نے پابند کیا ہوا. تو لوگوں کی چونکہ فضا ایسی بنی ہے اس لیے حضرات منع کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا مبلغ جتلانے کی ضرورت نہیں ہے, مبلغ جتلاؤ کام کرو, لیکن ساتھ تھوڑا بہت دنیا کا بھی کام کرو تاکہ ان کا ذہن جو آلودہ ہے اس آلودہ ذہن میں دوسری بات نہ بیٹھ جائے کہ لوگوں سے مانگ مانگ کر یہ تبلیغ میں چل رہا. نواب یوسف صاحب کیا فرما رہے ہیں, حضور والی محنت کو محنت نہ بنانا جرم عظیم ہے, ایسا جرم عظیم کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے, اس کی معافی مانگنا, اس کے لیے روزانہ استغفار کرنا, اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا رونا اور یہ عزم کرنا کہ اللہ اب تک جو ہوا جرم اس جرم کو معاف فرما دے, اور استغفار کر کے خوش ہو جانا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ گناہ اس کیا ہی نہیں. میرے بھائی اور بزرگو, آج تو فضا ایسی بن گئی کہ جیسے ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے. بقول حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ہم نے ہر طرف جینے کی فضا بنائی ہوئی ہے. بلڈنگ ایسی بنا لو, چیزیں ایسی بنا لو, گاڑیاں ایسی لے لو, فلاں چیز ایسی کر لو, جینے کی ایک عام فضا بنی ہوئی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اکثر ذکر آدم لذات الموت, لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور منبر پہ کھڑے ہوئے, صحابہ سامنے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا, ایھا الناس کأن الموت فی اعلی غیرنا کتب. صحابہ کو 1400 سال فرما رہے پہلے, کہے لوگوں, صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ کہہ رہے ہیں, اے لوگوں, تم تو دنیا میں ایسے جی رہے ہو جیسے موت ہم پر نہیں, ہمارے علاوہ اوروں کے لیے لکھی گئی ہے, ہم پر نہیں آئے گی موت. کأن الموت فی اعلی غیرنا کتب. آئے دن سن رہے, آئے دن سن رہے. وکأن الحق فی اعلی غیرنا وجب. اور دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے جو اللہ کے احکامات ہیں, جو اللہ کے بتلائے ہوئی چیزیں ہیں, وہ حق ہم پر نہیں ہے, اوروں کے لیے ہے. تم کرو, یہ تم لوگوں کے لیے ہے, مجھے تو ڈھوڑی, میں تو بالکل مبر رہا ہوں. وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيُّ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور روز آئے دن جن کو ہم تیار کر کے کفن میں آگے بھیج رہے ہیں, یوں سمجھ رہے ہیں جیسے سفر پہ گیا, بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا. وَنَاكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ. اور اس کے چھوڑے ہوئے مال و متاع ترکے پر ایسے ٹوٹتے ہیں, ایسے جھگڑتے ہیں, ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو ہمیشہ یہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, وہ مرنے والا گیا ہے, اور کوستے ہیں اس مرنے والے کو کہ مرنے والا ایسا چھوڑ کر گیا کہ ہمارے خاندانوں میں جھگڑے پن پڑے. کوئی اپنے حق سے چھوڑ کچھ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں کہ وہ مرا ہے, مجھے نہیں مرنا ہے, میں تو اپنا حق لے کے رہوں گا. وہ حق لینے کے انعام پر دنیا سے وہ بھی چھٹی کر جاتا, پھر اس کی اولادیں لڑتی ہیں, پھر وہ بھی حق لینے کے نام سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, پھر ان کی اولادیں لڑتی ہیں. آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادری کے, میں نام نہیں لوں گا, آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے, تو ان کا بیٹا, ایک ہی بیٹا تھا, حاجی صاحب کو بڑا محبت تھی اس سے, تو اکثر ان کی والدہ, وہ بھی حاجی صاحب کے خاندان کی تھی, فون کرتی رہتی تھی, تو انتقال کر گئے سب. وہ بیٹا باہر ایک ملک میں رہتا تھا, وہاں سے آیا, مجھے فون کیا, تو میں نے کہا جی آ جائیں, میں دروازے پہ بھیجتا ہوں لڑکے, تو وہ خیر آ گئے, حاجی صاحب ملے, بڑے خوش ہوئے حاجی صاحب. تو یہ باتیں بہت مطلب محبت کی بات ہے, بچپن سے اس کو آئی صاحب نے وہ کیا تھا, اور ان کے والد بھی بڑے بہت قابل, پاکستان کے بہت نامی گرامی ہستی تھے وہ. تو آئی صاحب نے کہا کہ بھئی وہ تمہارے جو وہ جو جائیداد تھے ماموں کا, اس کا کیا ہوا؟ تو وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ آئی صاحب نے پھر مجھے سنایا, کہنے لگے کہ تین ماموں تھے, ایک جائیداد پر ان کا جھگڑا تھا تینوں ماموں کا, تو ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر تینوں عدالت جاتے تھے, تینوں کا وکیل بھی ایک ہی تھا, تینوں ایک ہی گاڑی میں عدالت سے واپس آتے تھے, تینوں دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ جھگڑا وہ اولاد میں چل رہی ہے, اسی طرح چل رہی ہے. میں نے کہا اولاد بھی چلی جائے گی, پھر اولاد کی اولاد چلے گی, پھر اولاد کی اولاد چلے گی, کہاں اپنی صلاحیتیں برباد کر دی دنیا کی ان ٹھیکریوں کے پیچھے. وہ کہتا مجھے حساب دو, وہ کہتا تم مجھے حساب دو, وہ کہتا تم مجھے حساب دو, سارے خاندانوں میں یہ جھگڑے چل رہے, کیا تبلیغی, کیا غیر تبلیغی. دوسروں کو کیا رونا رو کہ جو دنیا کے اصلاح کے بیڑے اٹھا رہے لے کر چلے تھے ان کے خاندانوں کے خاندانوں بڑے بڑے دعوے داروں کے گھروں کے اندر یہی جھگڑے دنیا کی چند ٹکڑیاں مجھے مل جائیں وہ کہتا نہیں چند ٹکڑے مجھے مل جائیں اور وہ ٹکڑے چھوڑ کر پھر یہ رخصت ہو جاتا ہے پھر بعد میں اس کی اولاد لڑتی ہے جیسے یہ اپنے باپ کی جائیداد میں لڑ رہے تھے ان کی اولادیں پھر ان کی جائیداد میں لڑتے ہیں پھر ان کی اولادیں اسی طرح لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں ناکل تراثہم کأننا مخلدون بعدہم اپنے چھوڑے ہوئے میت کے تمال متا ترکے پر ایسے لڑتے ہیں ایسے لڑتے ایسے ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہے وہ مرے مر گئے مجھے مل جائے مجھے میرے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گا توبا لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس خوشخبری ہے مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے اپنے عیب کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں اپنے عیب کو دیکھ ابھی تو سب یہ انہوں نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے کیا نہیں میں نے کیا کیا یہ دیکھو میرے سے کیا ہوا میری غلطیاں کیا کیا نہیں میری تو نہیں انہوں نے سارا نہیں کیا اگر ہر ایک اپنے کہے کہ میری یہ غلطیاں ہیں بھائی میں اپنی غلطیاں تمہارے غلطی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے تم جانو تمہارا اللہ جانے میری یہ غلطیاں میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرتا ہوں ہمارے بھائی بلال صاحب رحمت اللہ علیہ سنا ہے نا نام لاہوریوں نے تو سنا ہی ہوگا سنا ہے نام بھائی بلال صاحب کا کسی نے بھی نہیں سنا لگتا دیکھا بھی ہے کس کس نے دیکھا بھائی بلال صاحب آپ نے تو خیر دیکھے ہی دیکھا امام صاحب نے بہرحال وہ مشہور قصہ ہے نا جو گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیا تھا ان کا مشہور قصہ ہے تو یہ جو گرم تیل میں جب ہاتھ ڈالا تھا بزرگ بن کر نہیں ڈالا تھا ہاتھ ڈالنے بزرگ بننے کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں ڈالا تھا انہوں نے کہیں آپ لوگ بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں وہ تو ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے جوش ہوتی ہے ایک حال ہوتا ہے اس حال بھی یہ سب کچھ ہو جاتا وہ عجیب امی تھے ان پڑھ پان بیچتے تھے فرماتے تھے کہ جب کسی کو یوں کہو نا یوں انگلی سے ایسا ہے تو یہ تین انگلی تیری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تو تین مرتبہ ایسا ہے اس کو کیوں کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے اس کی طرف تو نے ایک انگلی اٹھائی ہے تیری تین انگلی تیری طرف کر رہی ہے کہ تین دفعہ تو اپنے آپ کو دیکھ تین مرتبہ توبہ حضور کیا فرما رہے ہیں توبہ شجرت فی الجنہ جنت میں درخت کا نام ہے توبہ سو سال بھی تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو توبہ مبارکبادی خوشخبری شجرت فی الجنہ خوش شخص کے لیے جو اپنے عیب کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اسے دوسرے کے عیوب کے لیے وقت ہی نہیں لمن تاب مقصبہ وصلحت سریرتہ وحسنت علانیتہ واستقامت طریقتہ خوشخبری ہے مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو جس کی کمائی پاکیزہ ہو کمائی پاکیزہ حرام کا ایک لقمہ حرام کا ایک لقمہ حرام کا ایک گھونٹ برسہا برس کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی برسہا برس کے اعمال کو حرام کا ایک لقمہ ضائع کر دے ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزرا فرماتے تھے کہ میں جب 9-10 برس کا تھا تو گھر جاتا گھر میں کوئی چیز مجھے نظر آتی جو ہمارے گھر کی نہیں ہے تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا بچہ 9-10 سال کا بچہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک کہ میں اس کی تحقیق نہ کر لیتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے اور جب پتہ چلتا کہ فلاں گھر سے آیا ہے تو میں اگلی تحقیق کرتا تھا کہ ان گھر والوں کی کمائی کیسی ہے اگر ان کی کمائی صحیح ہے پھر میں اس کو کھاتا ورنہ نہیں کھاتا تھا. تب مولانا جمشید بنتے ہیں, ایسے نہیں بن جاتے. ہم کہتے ہیں سب ہضم ہو جائے, ہڑپ بدل لیں اور بنے بھی ہم وقت کے جو ہے علامہ بن جائے, ایسے نہیں ہوا. پھر پاکیزہ کمائی, اور پاکیزہ کمائی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے علماء اکرام سے نہ جڑ کر چلیں. اپنے ہر کاروبار ہر مسئلہ علماء سے پوچھ پوچھ کر جب تک نہیں کریں گے تو پھر ہمارے نقشے کہیں سے کہیں بنتے چلے جائیں گے. پھر ہماری عبادت سیٹی اور تالی بن کے رہ جائے گی اگر ہم اپنے علماء سے پوچھے بغیر اپنے کام کاج کریں گے. ہر مسئلے میں اپنے علماء سے رجوع کرنا, جو نیا کام کرنا ہے وہ پہلے علماء کے پاس جانا ہے. علماء اتقیاء, مفتیین متقین, ورنہ جگہ جگہ پہ آج کل بورڈ لگے ہوتے ہیں. نہیں, پہلے تحقیق کریں شہر کے بڑے مفتی کون ہیں, متقی, جن پر لوگوں کو اعتماد ہے, ایسے علماء, ان سے جا کر مسئلہ پوچھ کر پھر اس نئے کام کو شروع کر. اور کوئی بات چھپائے نہیں, کوئی بات چھپائے نہیں. اور اگر کر چکے ہیں تو اس کی ساری چیزیں ان کو بتلائیں, اور اس میں ہمیں چاہے نقصان نظر آ رہا ہو لیکن جیسے وہ بتلائیں ویسے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. نقصان اور نفع کو دیکھ کر اپنی جہنم کو بڑا سے بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نقصان ہو جائے گا. نقصان تو ہو جائے گا لیکن آخرت کے عذاب سے, دوزخ کی آگ سے تو بچ جائے گا. طوبی لمن تاب مکسبو. ایک مولوی صاحب نے ہمارے شورا کے ساتھی تھے ملک بہرام صاحب, ان کے علاقے کے ایک مولوی صاحب نے شکایت کی کہ جی جو آدمی تین چلے لگا لیتا ہے وہ پھر مدرسے مسجد کا خیال نہیں کرتا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں آدمی جب تین چلے اس نے نہیں لگایا تھا تو اتنا مدرسے کو اتنا مسجد کو دیتا تھا, اب جب تین چلے لگا کر آیا اب کچھ بھی نہیں دیتا. ملک صاحب نے بلا لیا اسے کہ بھائی یہ بتلا, جب تبلیغ میں وقت نہیں لگایا تھا تو اتنا خیال کرتا تھا مسجد کا مدرسے کا, تبلیغ میں لگنے کے بعد زیادہ کرنا چاہیے تھا یا کم کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے؟ اس نے کہا ملک صاحب بات یہ ہے تبلیغ سے پہلے تو میں پاؤڈر کا کام کرتا تھا, سرخی پاؤڈر نہیں, خود ہی سمجھ جاؤ. اب اس میں جو مجھے بچتا تھا 10-20 ہزار میں مسجد مدرسے کو بھی دے دیتا تھا. جب تبلیغ میں گیا تو پتا چلا یہ تو سارا حرام ہے. میں خوب رویا, اللہ کے سامنے معافی مانگی, میں نے توبہ کیا اور میں نے وہ ساری کمائی بھی ختم کیا. اور وہاں سے آ کر میں نے ایک لکڑی کی ریڑی بنایا, سبزی منڈی جاتا ہوں صبح صبح, وہاں سے پھل کے پیٹیاں لاتا ہوں, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر صبح سے شام تک بیچتا ہوں, اور اس میں سے جو مجھے بچ جاتا ہے 5-10 روپے میں مسجد مدرسے کے ڈبے میں جتنا ہوتا اتنا ڈال دیتا ہوں. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, چاہے پہلے وہ بات پوری کر لو, یہ بیماری ہے میرے میں ایک. تو ملک صاحب نے بلایا مولوی صاحب کو, بلا کے کہا آپ بتا مولوی صاحب کے سامنے. مولوی صاحب کو جب سارا بتایا تو پھر ملک صاحب نے مولوی صاحب پہ چڑھائی کی, اب بتلا جو پیسے تم نے اس کے طلبا کو کھلائے وہ طلبا کھا کر جو عالم بنیں گے وہ دنیا میں دین پھیلائیں گے؟ تو نے وہ لیتے ہوئے تحقیق کی کہ کیا کہاں سے لا کے دے رہے ہمیں, کہاں سے لا کے دے رہے؟ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے تھے تین چلے کب لگے, اس کے وقت سے اب تک کا وقت کا کیا معمول ہے؟ جب سارا پاس ہو جاتا آخر میں سوال کرتے تھے یہ بتلا بینک سے سود پہ قرض لے کے کاروبار تو نہیں کیا تھا, اس پہ بھی پاس ہو گیا تو آئی صاحب کہتے ہیں جی اپنے علاقے میں جا کے خرچ کر, چل بات کر اپنے علاقے میں جا کے خرچ کرو. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا, انکار کر دیں گے تو مدد اٹھ جائے گی, یہ شیطان نے پٹی پڑھایا. मैंने थोड़ी मैं मांगने थोड़ी गया था। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया कि अहले मदरसे को भी इसकी जरूरत है, ये नहीं कि जहां से आया तहकीक करना कि कहां से आया, कौन सी कमाई ला के हमें दे रहा, हराम कमाई करके अब मदरसे को देकर खुश हो रहा कि चलो मैंने दीन की खिदमत भी कर ली, मेरा हराम जो है वो भी हलाल बन गया। खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसकी कमाई पाकीजा हो। वो सलुहत शरीरत हो और जो पोशीदा अमाल है वो नेक हो। जाहरी अमाल तो सब नेक दिखलाते हैं, जुब्बा कुब्बा पहन लिया, बड़े लोगों के सामने खुशू खुशू से नमाज दिखला रहे, नहीं वो तन्हाई वाले अमाल जब कोई नहीं देख रहा होता है, बंद कमरे वाले अमाल वो नेक हो। सलुहत शरीरत हो, जब अल्लाह और बंदा है बीच में कोई तीसरा देखने वाला नहीं, वहां वाले अमाल ने वह हसुनत अलानियत हो, और जो जाहिरी अमाल है अलल ऐलान करने वाले अमाल है वो खूबसूरत हो, हुस्न जमाल का पैकर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत हुसन से मामूर है, हुजूर की सुन्नत वाले लिबास को, सुन्नत वाले शक्ल सूरत को खूबसूरत बनाकर पेश करो। ऐसा नहीं कि लोग कहें कि ये दाढ़ी के बाल बिखरे हुए हैं। बकौल मौलाना मोहम्मद अहमद साहब हमारे रहमतुल्लाह अलैह बहावलपुर वाले फरमाते थे, हम तबलीग में मलंग बनाने के लिए फिर रहे हैं, तुम्हें मलंग बनाना चाहते हैं, सलवार का एक पैंचा इधर किया हुआ है, एक पैंचा ऊपर है, एक पैंचा नीचे है, मलंग बनाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत में कशिश और जाज़बियत थी, आपके इमामे में, आपकी दाढ़ी में, आपके लिबास में। ये नहीं है कि लिबास जो है ना एक एक लाख का पहने, नहीं, वो दस रुपए वाला लिबास को भी सलीके से, सुन्नत के मुताबिक सलीके से। इसलिए फरमाया जो जाहिरी अमाल है वो हुसन से मामूर हो, खूबसूरत नजर आए, खूबसूरत नजर आए। एक शख्स आया महला कुचैला, उसने फरमाया है भाई कोई जो इसके कपड़े धुलवा दे। एक शख्स आया दाढ़ी बिखरे हुए, पता नहीं मिट्टी से आलूदा, उसे फरमाया कोई है, मिश्कात में हदीस है कोई जो इसकी दाढ़ी धुलवा दे, दाढ़ी धुलवा दे। एक शख्स पुराना फटा कपड़ा पहने हुए फिर रहा था, हुजूर ने कहा कि भाई तेरे पास कोई माल है? उन्होंने कहा हाँ रसूलल्लाह। उन्होंने कहा क्या माल है? उन्होंने कहा हर तरह का माल है, बकरियां भी है, ऊंट भी है, गाय भी है और पैसे भी है। उसने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत देता है तो उस नेमत का असर भी जाहिर होता हुआ पसंद कर। अल्लाह ने तुझे मान दिया है, फकीरों की तरह फिर रहा तू। इसलिए सवाल हराम है, और ऐसी हैयत ऐसी शक्ल सूरत बनाना जिससे लग रहा है कि ये साहिल है फकीर है, ये भी हराम है। हमारे एक बुजुर्ग हज पे गए अपनी अहलिया के साथ, सब जानते हैं इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो सारे अकाबरीन थे, तो वो भी अलिया के साथ हज पे थे, तो उन्होंने अपनी अहलिया से वहां मस्जिद नबी के बाहर एक जगह पे बिठा दिया कि तुम यहां बैठो, मैं जरा बाकी हजरात से कह के फिर आता हूं, क्योंकि मस्तूरात के साथ थे तो और जगह थे बाकी हजरात, तो मैं उनको इतला दे के आता हूं तुम उतनी देर यहां बैठो, मैं यहां से जाना नहीं थी। जब वो वापस आए तो देखा उनकी अहलिया जहां बैठा कर गए थे, अहलिया के सामने रियालों के ढेर पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जहां बैठा कर गए थे यही होना था ना, हर जाने वाला समझ रहा था कोई फकीर नहीं बैठी है, तो कोई पांच रियाल, कोई एक रियाल, कोई दस रियाल, वो डाबुओ बेचारी पर्दे में बुरके में क्या कहे, नारदी आती जो कुछ कह भी नहीं सकते, रियालों के ढेर आगे जाना बोझ। ऐसी हैयत बनाना ये भी मना है। उनसे गलती क्या हुई कि बीवी को ऐसी जगह बैठा कर क्यों गए कि आने जाने वाला समझे कि कोई फकीर नहीं बैठी हुई है। असुनत अलानियत हो, जाहिरी अमाल खूबसूरत हो, वस्तकामत तरीकत हो और रास्ता सीधा हो, सीधा रास्ता इख्तियार कर। तौबा लिमन तवादा लिल्लाह मिन गैर मनकसतिन, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसने جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا, تواضع, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, من غیر منقصد, کسی کے خوف سے نہیں, کسی کے ڈر سے نہیں, کسی سے کچھ حصول کرنے کے لیے نہیں, کسی سے کچھ عہدہ منصب لینے کے لیے نہیں, کوئی مال متاع, کوئی دینی دنیاوی مرتبہ چاہنے کے لیے نہیں, من غیر منقصد, صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا, اللہ کے لیے. بقول حضرت بڑے حضرت رائے پوری, مولانا عبد الرحیم رائے پوری حضرت صاحب کے شیخ کے شیخ, حضرت صاحب فرماتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے, اللہ دین کا کام اس سے لیتے ہیں جس کے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میں کچھ نہیں, میرے سے کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, میرے سے کچھ نہیں, جو ہر وقت کام کرتا جائے اور اپنی نفی کرتا جائے, تو نے نہیں کیا, تو نے نہیں کیا, اللہ نے لیا, اللہ نے کرایا, اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں, اس کو اوپر سے اوپر کرتے. من تواضع للہ رفع اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرتا جاتا ہے اللہ اس کو اوپر سے اوپر کرتے چلے جاتے. وانفق مما جمعہ من غیر معصیۃ, اور بغیر حرام کے, بغیر گناہ کے, سود اور رشوت اور چوری اور دھوکہ اور غصب کے بغیر جو مال اس نے جمع کیا کمایا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو, اس کے لیے ہے خوشخبری, اس کے لیے خوشخبری. خالد اہل الطف والحکمہ, علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو, اہل علم کی صحبت میں, اہل حکمت کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو, وہ رحیم اہل الدل والمسکرہ, اور معاشرے کے غریب گرے پڑے کمزور لوگوں پہ رحم کھاتا ہو. انفق الفضل من ماله, اور اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہو, وہ امسک الفضل من قوله, اور فالتو باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہو. وسعت السنہ ولم يعدل عنها الى بدعہ, اور سنت, حضور کی سنت اس کو کافی ہو, اور حضور کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف نہ جاتا ہو. ثم نزل, یہ کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اترا. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ حضور کی زندگی ہے, یہ نمونہ ہے اس محنت کرنے والے, اس کام میں لگنے والوں کے لیے. جب تک حضور کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے اس وقت تک اس محنت کے قابل نہیں ہوں. جتنا جتنا سرکار کے رنگ میں جو رنگا جائے گا وہ اس محنت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں مقبول ہوتا چلا جائے گا. اللہ خود سجھائیں گے, جو حضور کے رنگ میں جتنا رنگا جائے گا اس کو اللہ سجھائیں گے, موقع موقع کی بات بتلائیں گے کہ اب کیا کرنا, اب کیا کرنا, اب کیا کرنا, اس کے دلوں میں بات آئے گی, اور پھر اس باتوں کو اپنے اہل علم, علماء, اپنے شورا والے, مشورے والوں کے سامنے رکھے گا, اور پھر ان کے مشورے سے اور اپنے علماء کے فتوے سے کام کرتا کرتا آگے بڑھتا چلے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اب تک جو نہیں کیا, اس محنت کے اعتراض میں جو ذمہ داری آئی تھی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, اس پر اللہ سے معافی مانگنا اور اس کام کو کرتے جانا, اپنے دنیاوی تقاضے کو اعمال کے ذریعے سے پورا کرنا سیکھ جائے کہ اعمال کر کر کے ہمیں اللہ سے کروانا ہے اپنی ہر ضرورت اور حاجت. ایسا رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بچے جو ہے گھروں میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ جب میرے ماں, میری ماں پر, میرے باپ پر فلاں حال آیا تھا, فلاں تقاضا آیا تھا, تو انہوں نے ان کا رخ کیا تھا, ان کا رخ کیا تھا, کس رخ پر وہ گئے. اس لیے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ چند اعمال بتلایا کرتے تھے کہ تم یہ اعمال کو کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل. ہم ان اعمال کو اختیار کریں, وہ اعمال تو عائشہ کی اپنی اخترانی تھی. ایک مجلس تھی, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حضرات بیٹھے تھے, حاجی بشیر صاحب, مولانا احسان صاحب کے والد صاحب, انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ عبد الوہاب جو ہے نوجوانوں کو وظیفے بدلاتا رہتا ہے, تو اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے, اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہر ایک کو وظیفہ بدلاتا ہے, یہ دعا پڑھ لو, یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے. حاجی بشیر صاحب خاموش ہو گئے. جب سارے چلے گئے کمرے میں صرف دو ہی رہ گئے, مولانا یوسف صاحب اور حاجی عبد الوہاب صاحب.
تو جب سب چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب نے میرا دعا سب سے کہا وہ کیا وظیفہ بتلاتا مجھے بھی تو بتا دے. بھائی صاحب نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑی بتاتا ہوں, میں نے وہ بلا اس نے حسین کتاب میں دیکھی تھی تو اس میں سے جو دعائیں تھیں, اس نے حسین دعاؤں کی مجموعہ کتاب ہے اس میں سے وہ دعا میں نے دیکھی وہ میں بتا دیا کرتا ہوں. بھائی صاحب نے مولانا یوسف صاحب نے کر دی. وہ جو حائی صاحب کی دو تین چیزیں ہیں تو بہت ساری, لیکن وہ دو تین چیزیں جو حائی صاحب اپنے پاس سے نہیں بتلاتے وہ بھی کہیں قرآن حدیث سے ہی ان کو ملا ہوا ہے, اور مولانا یوسف صاحب نے تو ان کو اجازت دے دی بتلانے کی. انہوں نے مجھے کہا کہ بھی بتا دیا کرو تو وہ میں تشکیل کے بعد بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ نیت کریں عزم کریں کہ وہ تشکیل جو ہے وہ تو مولانا احسان صاحب کتنی دفعہ آئے میں وہی تشکیل کروں گا, مولانا کی تو ایک ہی ہے. اس حالت میں بھی آتے ہیں, ہاں اس بے چینی کے ساتھ آتے ہیں, کس کرب اور دکھ کے ساتھ آتے ہیں, آج بھی انشاءاللہ آئیں گے اور ایک ہی درخواست کرتے ہیں کہ لاہور کی یہ ہر مسجد سے ایک جماعت چلے کی دے, ایک جماعت مانگتے دو نہیں مانگتے ایک مانگتے سال میں ایک جماعت ہے, اس اجتماع کے موقع پر تو ایک ایک جماعت ہے کھڑے ہو جائے ایک ایک جماعت ہر مسجد والے افراد کا نام نہیں مسجد کی, یہ ہماری مسجد سے ایک جماعت دو جو دے گا وہ تو پھر ایک جماعت. چلو ماشاءاللہ سب سے پہلے دے رہے نام تو ایک جماعت ایک جماعت جو جماعت لے کر نہیں آئے ابھی موقع ہے, آج رات ہے سب درمیان رب مہربان کل صبح تک ہے, آج رات کو محنت کریں گے دن بھر محنت کریں گے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ محنت کر کے ایک جماعت تیار کر دیں. نام تو لکھاؤ نا وہ صرف زبانی انشاءاللہ کہہ کے کٹے ہوں گے. ہاں جی ادھر 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 آپ ادھر آئے نا آپ ادھر آئے
کہ نبیوں کو کئی کئی علاقوں میں بھیج کر